گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میرے مرشد سیدی حسنی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اس کے پہلے شعر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پہلا شعر ہے، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اس میں اس عہد کو ہم دہرایا کریں کہ عجم کے بیاباں سے، ایک تو مراد عرب اور عجم ہے، یہ ہم مدینہ سے دور ہیں، مدینہ شریف سے، حرمین شریف سے، اپنے شہروں میں ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، تو یہ سب عجم ہے اور وہ عرب ہے. تو اس میں ایک تو ظاہری حاضری ہے، ظاہری سفر ہے عجم سے چھوڑ کر عرب میں جانا، اور ایک یہ ہے کہ عجم کا بیاباں، بیاباں فرمایا کہ یعنی جو زندگی سنت سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، وہ اس کی زندگی شرمندگی ہے، اور اس کے جو ظاہری گلشن ہے وہ بھی بیاباں ہے حقیقت میں. تو ہم یہ عہد، اس عہد کو دہرائیں. یہ گویا ایک اس میں، ایک تو اس میں انشائیہ ہے اور ایک جو ہے اس میں عہد ہے کہ ہم جو ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ والی زندگی اختیار کریں گے. تو میرے مرشد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک شخص مدینہ شریف میں ہے لیکن زندگی اس کی سنت کے خلاف ہے، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو بظاہر وہاں نہیں ہے، عرب میں نہیں ہے، لیکن اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، عجم میں ہے، لیکن زندگی اس کی سنتوں سے پرنور ہے. تو وہ شخص کتنا اس سے افضل ہے، کتنا کامیاب ہے. تو ہم اس شعر میں اس کو عہد کے طور پر پڑھیں اور سنیں اور عہد کو دل میں دہرائیں کہ ہم بھی گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں گے اور گلستان طیبہ یعنی اللہ کے قرب کے گلستان جو کہ سنتوں کے اہتمام سے، شریعت کے اہتمام سے ملتا ہے، ہم اس گلستان طیبہ کو اپنائیں گے تاکہ ہماری جو زندگی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے مترادف ہو جائے. عجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے
وفا کے مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو وفا کے مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا.
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لاتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو بدن سے اتار لیتے تھے تاکہ مدینہ طیبہ کی خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لگے. کیا وجہ تھی کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ یہاں اس شہر سے اللہ تعالیٰ نے دین کا احیاء فرمایا اور دین اس جگہ سے پھیلا، اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے محبت تھی.
اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، مستور من چھپ جاؤں گا، عجم کے برابر سے مسرور ہوں گا، گلستان بیبہ سے مسرور ہوں گا، میں روضے جسلے علی نظر کر کے، میں روضے جسلے علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا، بجانور بدل نور ہوں گا، بجان نور ہوں گا.
جب تک حاضری نصیب نہیں ہوتی تو درود شریف کی تسبیح جب پڑھو تو ہمارے حضرت نے یہ مراقبہ عنایت فرمایا ہے کہ اس تصور سے پڑھو کہ میں روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، اور روضہ مبارک پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے پناہ برسات ہو رہی ہے اس کے چیٹے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں. اور کیا شعر فرمایا، گر نسلے علاہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فما، شب توحید کامل یہی ہے آپ کا عشق ہو کل قلب جان.
میں روزے تسلے علا نظر کر کے، میں روزے تسلے علا نظر کر کے بدل نور ہوں گا، بجان نور ہوں گا، بدل نور ہوں گا، بجان نور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میں سہرا سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا.
منصور معنی کامیاب ہوں، اللہ کے راستے میں کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، سنتوں پر اجتماع، سنتوں کی اتباع کامل.
ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، کر ہر ایک امر میرا، یا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا۔ حجم کے بیاباں سے مبرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا۔
احد کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا مجمعین میں 70 جانے ایک ہی دن میں پیش کر دیں، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی اور ہم سے ایک کام ہی نہ ہو کے دیتا کہ ہم اپنے نفس کی جان نکال دیں، یعنی نگاہ کی حفاظت کر لیں، نگاہ بچا لیں، دل کا خون کر لیں، نگاہ بچا لیں۔ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستان تو سچ جاں دہت، اونچ در وحمت نیایت آن دہت، کہ اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتے ہیں، نفس کی جان نکلی، لیکن سینکڑوں جانے پھر عطا فرما دیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ کچھ کیا بھی نہیں، ہاتھ سب کچھ ہاتھ آ گیا، کچھ کیا بھی نہیں، کیا ہاتھ آ گیا؟ ارے اللہ نے کیا بھائی، جس کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہے۔ تو یہ رو رو کر مانگتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام کے تمام اولیاء اللہ کی چاہت کیا ہے۔ آج کل جو خطبہ جمعے میں پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی امام صاحب یہی خطبہ پڑھتے ہیں، وما مراد العاشقین الا ہو، ہے نا، وما مراد العارفین فی الکونین الا ہو، کہ اللہ عارفین کو، عاشقین کو آپ کے سوا کون کون چاہیے، کیا ان کی مراد ہے، آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو وہ بالکل یعنی نگاہوں سے گرا چکے ہیں، ان کی نظر میں تو ایک ہی سودا ہے، بس اللہ آپ ہمیں مل جائیے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے جن کا حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، کہ راستے میں جاتے جاتے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں کیا آپ کا فدا کروں، ایسی عاشقانہ باتیں اللہ والوں کو، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی کیا فدا کروں، سبھی کچھ فدا کر چکے، لیکن پھر پوچھ رہے اللہ اور آپ کی کیا فدا کر دوں میں۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ بھائی دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ارے اللہ قیمت خود ہر دو عالم گفت، ایک دو عالم ہم آپ پر فدا کریں، یہ آپ نے اپنی قیمت بتائی، ارے نخ بالا کن کہ ارزانی ہوں اللہ، ابھی تو یہ آپ سستے معلوم ہو رہے، دونوں جہاں کیا چیز ہیں آپ کی رضا اور خوشی کے مقابلے میں، ارے آپ کی رضا کا ایک ذرہ، آپ کی خوشی کا ایک ذرہ ہم کو حاصل ہو جائے، دونوں جہان کی دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے بھائی۔ تو یہ ہوتی ہیں عاشقین کی باتیں، اور اسی طرح حضرت نے ہمارے میرے محبی محبوبی مرشدی و مولائے عارف بلّہ خطب زمان مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ عزلہ علینا فرما رہے تھے نا بیان میں، کہ بزرگ جو ہے جب ان کا آخری وقت آنے لگا تو ان کو جو ہے حور اور غلمان دکھلائے گئے کہ دیکھو بھائی یہ تمہیں تمہاری جگہ ہے، یہ تمہیں ملے گا سب، تو رونے لگے اور گریا کرنے لگے کہ اللہ اگر یہ میرے ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے تو میں نے تو اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، ارے یہ حور و غلمان کیا چیز ہے یار اللہ کے مقابلے میں، اللہ اللہ عاشقوں کی باتیں تو دیکھو، لیکن ہم سے جو ہے بڑی مشکل ہے نگاہ بچانا، کیا کہ حسین جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، ذرا ان کا دل بھی رکھ لیں، زمانے والے ناراض ہو جائیں گے ذرا ان کی بھی دل رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ناراض ہو جائیں، ارے بھائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بالکل رعایت جائز نہیں، رعایت نہیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے آپ کو پرواہی نہیں، یہ کتنی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہو جائے، ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو، ہمارے دوست ناراض نہ ہو، ہمارے دفتر والے ناراض نہ ہو، کہیں یہ ہم کو بد اخلاق نہ سمجھنے لگے، ارے سمجھتے تو سمجھنے دو بھائی، تم تو اللہ کو راضی کرو، یہ مرنے والی لاشیں ہو جائیں گی، لاشیں، حضرت ہمارے فرماتے تھے لاشیں، لاشیں یہ لاشے ہونے والی ہیں سب چیزیں, کچھ بھی نہیں. قبروں میں جا کے ہزاروں حسن کے پیکر لہج میں دفن ہوتے ہیں, مگر وہ شاخ ناداں خوش مبتلا ہیں خوشگوانی میں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے ان سے تو ہمارے تعلق ہمیشہ رہے گا, موت کہاں ہے, کہیں ہم دنیا قبر میں دفن بھی کر کے آتے ہیں ابھی تازہ تازہ مردے کو, اور پھر وہیں سے ہنسی مذاق بھی شروع ہے. اس قدر پتھر دل ہم لوگ ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ آپ یہ قبر میں جس کو دفنا رہے ہیں اب اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو کل آج ہم اس کو کندھوں پر لائیں, کل ہم بھی کسی کے کندھوں پر ہوں گے, تو آگے کچھ تیاری تو کرو, مالک کو راضی کرنے کی فکر کرو بھائی. تو کب ہوگا یہ کہ کوئی ایسا خاص وقت دیا جائے گا کہ بھائی اب تو آپ زندگی کی ساری رنگینیاں ساری عیاشیاں کر چکے, سارے مزے آپ لوٹ چکے, اب ذرا بھائی اب تیاری کر لو آ جانے کی. تو تب بھی انسان نہیں کرے گا, تب بھی نہیں کرے گا, ایسا ناشکر ہے انسان, ایسا اپنے رب کا جو ہے وہ نافرمان ہے. الا رحم ہوتی. تو کیا ہے کہ بس فوری فکر کی ضرورت ہے بھائی. ہاں اور کیا ہے اگر ناراض ہوتے ہیں, ارے جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ ہی ہمارا نہ ہوا تو دوستو ہم تو انتہائی مفلس اور انتہائی نادان اور بیوقوفی کے اس میں ہیں, ہم تو بہت ہی زیادہ خسارے میں ہیں. تو اللہ کو لے لو بھائی, ابھی موقع ہے, ابھی زندگی ہے, نہ جانے بلا لے دیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کتنے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے جوان بھی چلے جا رہے ہیں, بڑے عمر بھی چلے جا رہے ہیں, سب قسم کے لوگ چلے جا رہے ہیں, آج ہیں کل نہیں. ابھی ارے بھائی ابھی تو یہاں آج صبح تو بات کر رہے تھے, شام ہنس رہے تھے ہمارے ساتھ, اب معلوم ہوا کہ وہ تو منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. فکر ہی نہیں ہے ہم کو کہ بھائی ہمارا بھی یہ حشر. چلو مانا کہ آپ 60 میں چلے جائیں گے, 65 میں چلے جائیں گے, 70 میں چلے جائیں گے, جانا تو ہے بھائی. تو بھائی کچھ تو تیاری کرنی کہ نہیں, تو کیا تیاری کرنی ہے کہ اپنے مالک کو راضی کر لو, نگاہوں کی حفاظت کر لو. ابھی مجلس سے پہلے ان کی دوستوں یہی بات ہو رہی تھی کہ کس قدر اس بدنگاہی نے فساد پھیلایا ہے, بڑے گھر اجڑ گئے, بڑے گھر جو ہے وہ آباد ہونے سے رہ گئے, بچے جوان جوان بچے اپنی صحت برباد کر رہے ہیں اسی بدنگاہی. کیا جوان کیا غیر شادی شدہ, کیا شادی شدہ, کیا ادھیڑ عمر, کیا جوان کیا بڈھے, سبھی اس مرض میں مبتلا ہو رہے. ایک سیلاب ہے, طوفان ہے بدنگاہی شروع. تو مگر ہم ہیں کہ تیاری نہیں ہے کہ آپ نے بھی کچھ جانا ہے, کچھ کرنا ہے, تیاری کچھ پتہ نہیں اور کوئی فکر بھی نہیں ہے. تو فکر اور جستجو کو پالو بھائی, اور نگاہوں کی حفاظت سختی کے ساتھ کرو. ہاں بہت کے شہیدوں کے خون وفا سے, بہت کے شہیدوں کے خون وفا سے, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان بیبا سے مسرور ہوں گا. مسرور صاحب کیا گئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال سے مسرور فرما دے, سب کو مسرور فرما دے, ہمارے گھر والوں کو بھی مصروف فرما دے, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے تمام دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ پاک ایسی پر لطف زندگی سے مصروف فرما دے. پر لطف زندگی کا وعدہ ہے, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے پر لطف زندگی کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ حکم الحاکمین کا, جس میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ضرور بے ضرور جو آدمی تقوی اختیار کرے, گناہوں سے بچے, اللہ کو راضی کرے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا, شریعت پر چلے گا, ضرور بے ضرور اس کو حیات پر لطف ملے گی. عجم کے بیابان سے مقرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, مدینے میں جب قلب و
جاں چھوڑ آیا مدینے میں، جب قلب و جاں چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔
مہجور بنے فراق جدائی، یعنی میں اگرچہ مدینے سے دور بھی رہوں گا لیکن میرے قلب و جاں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی محبت اس قدر ہے کہ اللہ کی محبت جہاں بھی رہتا ہے انسان اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ساتھ رہی۔ تو بس یہ اس کو لیے میں کروں گا۔ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، یہ وہ نور ہے جو اولیاء اللہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ نور ان کے ساتھ رہتا ہے۔
مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔
آخری شعر میں، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا۔ قبا کی زیارت اور وہاں نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، لیکن عاشق عاشقان حق جو ہے ان کی عجیب چاہت ہوتی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو رکعت پڑھی تھی، بس وہ اس کے عاشق ہیں، عمرے کا ثواب تو خود بخود مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ان کی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ نیت جو ہوتی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس ان کی خوشی جو ہے وہ ان کو منظور ہوتی ہے۔ باقی اجر و ثواب کی لالچ بھی وہ رکھتے ہیں، جنت کی لالچ بھی وہ رکھتے ہیں، مگر جنت کی لالچ بھی وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ محل دیدار الہی ہے، وہاں اپنے محبوب پاک کو دیکھیں گے، اور کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے، دنیا میں بھی نہیں، برزخ میں بھی نہیں، جب جنت میں جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، ہے نا؟ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب گلپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، فرمایا کہ جب تہجد میں اٹھتے تھے تو یہ شعر پڑھتے تھے کہ این چنی دلبر کے دلبر دو عالم این چنی، کیا ہے در دو عالم این چنی دلبر کے دیپ، ہے نا؟ اور کیا ہے، ایسا افسوس ہے میرے دماغ میں کئی اشعار مکس ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے وہ مشکل پیش آتی ہے بعض اوقات۔ تو آپ لوگ کیا سنتے ہیں، کچھ یاد بھی نہیں کرتے آپ لوگ؟ بس سب سنا، سننی ہے، سننی سنا اور بلا دیا بس۔ بتاؤ بھائی، ہمارے ڈاکٹر اگر ہوتا تو فوراً بتا دیتے۔ چلو بھائی، درد عالم ہی چنی دلبر کے، عشق من پیدا وہ دلبر نہ بھی دی، میرا عشق تو ظاہر ہے، عشق من پیدا، پیدا کے معنی ہے، موجود ہے فارسی میں، پیدا کی یہ بھی معنی، عشق من پیدا وہ دلبر نہ بھی دی، میرا محبوب تو نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن میرا عشق ظاہر ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں، سردی گرمی، وضو کر رہا ہوں، نیند کو قربان کر رہا ہوں، چلا جا رہا ہوں، دوڑا چلا رہا ہوں، میرے رب کی پکار ہے حیال الصلاح حیال الفلاح، میں دوڑا چلا جا رہا ہوں اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، قیام کے لیے، جھکنے کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے، تو میں دوڑا چلا جا رہا ہوں، عشق و محبت تو میرا ظاہر ہے، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کوئی ہے دو عالم میں، دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب ہو تو ہمیں دکھلاؤ گے، جس کو دیکھا بھی نہیں، یہاں تو معشوق جو ہے وہ اس کے چکر میں زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور دوڑے چلے جا رہے ہیں، اپنا ایمان بھی تباہ کر رہے ہیں، دیکھا ہے اس کو، اس پہ مر گئے، لاش پہ مر گئے، گلی سے گلنے سڑنے والی لاش پہ، اندر تو گوبر ہی بھرا ہوا ہے، کسی حسین سے ذرا پوچھو کہ کیا تیرے پیٹ، پوچھنا مت، یہ تو میں خالی ایسی مثال دے رہا ہوں، نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے پوچھو کہ تیرے پیٹ میں کیا ہے، کہ کیا مشک و زعفران ہے، کیا کوئی خوشبودار چیز ہے، کیا کوئی قیمتی چیز ہے، لاؤ تو ہمیں بھی دے دو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کبھی اگر اس کے پیٹ میں مشک و زعفران ہوتا تو فقیر بھیک کا پیالہ لیے پھرتے کہ ذرا ایک کلو زعفران ہک دو تو ہم ذرا بازار میں بیچ کے بچوں کا پیٹ پالیں. ارے تیرے تو پیٹ میں وہی گوبر اور وہی پیخانہ اور پیشاب بھرا ہوا ہے, گندی ہوا بھری ہوئی, کس کے پیچھے بھاگتے ہو, کہاں جاتے ہو بھائی اللہ کو چھوڑ کے ہیں؟ ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. اوپر اوپر چمک ہے, اندر تو وہی کچھ بھرا ہوا ہے. کچھ تو مجھے ایک شعر کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے بے حد نفع ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں, ایک ہنسی ہو, ارے عالم میں لاکھوں لاکھوں ہیں, لاکھوں کروڑوں, اور پھر سب کا یہی انجام ہے کہ چوریاں پڑ رہی ہیں اور پستان لٹک گئے ہیں اور قبروں میں پھر وہ پڑے ہوئے ہیں, قبروں میں گل سڑ گئے, کیڑوں نے ان کے آزائے لذت کو بھی کھا لیا. جن آزا سے تم حرام لذت دینا چاہتے ہو ان کو بھی آخر ایک دن کیڑے کھا جائیں گے, ہے نا؟ تو کس چیز کے پیچھے تم بھاگتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں, سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں, ہزاروں ہیں, یہ عام سی چیز ہے. آپ نے بس ایک نقشہ شیطان نے جمع کیا دل میں, واہ بھائی واہ, کیا ناک ہے, کیا آنکھیں ہیں, کیا شیطان فوکس کر دیتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آنا حسن کو شیطان جو ہے وہ سولہ آنا دکھاتا ہے, اس کی عیوب کو چھپا دے گا, اور اس کا بھوت سر پہ جب سوار ہو گیا تو اس کی ٹیڑھی ناک بھی جو ہے واہ بھائی کیا ٹیڑھا پن ہے اس میں, واہ بھائی کیا چمک ہے اس کے اندر. ارے یہ شیطانی سب کاروائی ہے, اس سے بچو, اور بچیں گے جب ہی جب نگاہ کی حفاظت کریں گے اور اسباب گناہ سے بھی دور رہنے کی کوشش کریں گے. ہاں اس شعر کو یاد کر لو, ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دو, سخت مشکل ہے ان ہزاروں. مدینے قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افضل, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو سالکین حضرات نے اپنے مرشد کو لکھ کے اور حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جوابات عنایت فرمائے. اس مجموعے کا نام تربیت عاشقان خدا رکھا گیا ہے. اس عنوان سے میرے دل میں آیا, سوچ رہا تھا کہ اس عنوان سے ہی کتنا یعنی ترحم ظاہر ہوتا ہے اللہ کی ریاض, اللہ کے بندوں سے, کہ نام کیا رکھا عاشقان خدا. جو آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو وہ عشق خدا نہیں تو اور کیا ہے. کس قدر رعایت ہے اس میں, کس قدر ان کا احترام اولیاء اللہ کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اظہار محض اصلاح کے لیے اپنے مرشد کو کرتے ہیں. ہر ایک کو گناہ کا اظہار جائز نہیں, صرف اپنے مرشد کو اصلاح کی نیت سے بتا دینا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن عام آدمی ہو تو کسی کے گناہ کا اظہار ہو جائے وہ اس سے نفرت کرنے لگے، جوتے مارے اس کو، اس سے میل جول ختم کر دے. لیکن اولیاء اللہ کی کیا بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی انتہائی قدر کرتے ہیں. اور ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والے اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں کی جوتیوں میں لگی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. اس کا عنوان ہی جو ہے آج ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے اس کو جو غور کیا، تربیت عاشقان خدا، یعنی کہ اولیاء اللہ کس قدر احترام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے والوں کا. اللہ تعالیٰ یہ خط میں حال لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ تعطیل صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے. حضرت صاحب مجھے آپ سے بیعت ہوئے 4 یا 5 سال ہو گئے ہیں، یہ میرا آپ کی خدمت میں پہلا خط ہے. خط کا سوچا تو کئی دفعہ تھا مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھوں. بس حضرت میں نے جو آپ سے تعلق کے سال ضائع کیے بہت افسوس ہے. میں سوچتا تھا کہ خط لکھ کر کیوں اپنے مرشد کو تنگ کروں. جواب، اس میں تنگ کرنے کی کون سی بات ہے، مرشد اصلاحی کے لیے تو کیا جاتا ہے، اپنے حالات نہیں بتاؤ گے تو اصلاح کیسے ہوگی. تعجب ہے کہ بیعت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور اصلاح سے غافل ہو، ایسی بیعت سے کیا فائدہ. حال، اور میں نے کون سی خلافت لینی ہے جو خط لکھوں، بس ایسے ہی ٹھیک ہوں. جواب میں حضرت نے فرمایا، اچھا، اصلاحی خط و کتابت کیا خلافت کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا اپنی اصلاح کے لیے؟ جو خلافت کے لیے خط و کتابت کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا. حال میں لکھتے ہیں، آپ کے مواعظ پڑھ لیتا تھا اور آپ کی کیسٹ میں کبھی کبھی سنتا تھا اور کبھی آپ کی مجلس میں حاضری دیتا اور رسالہ الابرار میں تربیت عاشقان خدا پڑھتا تھا، جو کہ مجھے حضرت فلاں صاحب لاتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، اور حضرت مجھے مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں. اس کا ذکر میں نے حضرت آپ کے فلاں خلیفہ سے کیا تو انہوں نے کہا اپنی خیریت کا خط لکھ دو اور حضرت کی خیریت دریافت کر لو، اور یہ بھی لکھ دو کہ مجھے کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس بات کو بھی حضرت صاحب کافی عرصہ گزر گیا. پیارے مرشد، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اپنے شیخ کی قدر نہ کی. جواب، سب معاف ہے. حال، حضرت صاحب خط لکھ کر بند کر رہا تھا کہ عجیب وسوسہ دل میں آیا کہ یہ جو خط لکھ رہا ہوں سب جھوٹ ہے، صرف الفاظ ہی ہیں، اس میں کہیں صداقت نہیں ہے، صرف اپنے شیخ کی توجہ پانے کے لیے ایسے شاعرانہ الفاظ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کا شیخ آپ کو واقعی سچا سمجھے اور آپ کی طرف توجہ کرے. حضرت صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تجربے اور نور بصیرت سے بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ سب صحیح ہے، مطمئن رہیں. حال میں لکھتے ہیں، دوسرے صاحب کا خط ہے یہ، ایک اس بات، ہاں انہی صاحب کا ہے غالباً، لکھا ہے کہ ایک اس بات کی بھی، کیونکہ ان خطوط کے اندر کوئی نشاندہی نہیں کی جاتی، کسی کا نام بھی نہیں لکھا جاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کا خط ہے. ایک اس بات کی بھی وضاحت مطلوب تھی کہ ہمارے اکابرین میں دیگر حضرات بہت سے ہیں جو بیعت کرتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی بیعت توڑے بغیر کسی دوسرے سے بیعت کر لوں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اگرچہ اس وقت تک کوئی ایسا مرشد نہیں ملا جس سے مناسبت ہو، اور نہ کوئی تلاش کیا ہے اور نہ شوق ہے، صرف محفل میں بیعت شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے پوچھنا پڑا. جواب، بیعت ایک شیخ سے کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ آج ایک سے بیعت کر لی کل دوسرے سے. اگر مناسبت نہیں ہے تو بیعت توڑ کر اس شیخ سے بیعت ہو جائے جس سے مناسبت ہو اور پھر اسی کا ہو جائے، مختلف مشائخ کی مجلس میں نہ جائے، اگرچہ سب کی عظمت دل میں رکھے. جیسے جسمانی معالج ایک ہوتا ہے اور ایسے ہی روحانی مصلح بھی ایک ہوتا ہے. حال، شب قدر، شب برات وغیرہ میں شوق ہوتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، اس لیے آپ نے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج میں اصلاح نفس کا طریقہ بتا دیا ہے. اگر اس طریقے سے لوگوں کو مراقبہ، مذاکرہ اور ذکر کروایا جائے تو اجازت ہے یا نہیں؟ اور جس مدرسے میں میں پڑھاتا ہوں بنات کا ہے، اگر طالبات سے اس طریقے سے پابندی کروائی جائے تو کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ خالد صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ اس میں تو بڑی ترقی کے امکانات ہیں، بہت راستے کھل جائیں گے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، مراقبہ مذاکرہ اور ذکر کرانا آپ کا کام نہیں، یہ مشائخ کا کام ہے. ہمارے بزرگوں نے طالبات کو پردے سے بھی پڑھانے کو منع فرمایا ہے، فتنے کا خطرہ ہے، اس لیے کسی اور جگہ پڑھانے کا انتظام کریں اور خواتین کو پردے سے بھی نہ پڑھائیں. ایک اور خط ہے، حال میں لکھا ہے کہ حضرت مجھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا، اب کیا لکھنے کے لیے رہ گیا ہے؟ ایسی گندی حالت ہے کہ کیا لکھوں. ہما وقت ذہن میں حسینوں کے خیالات چھائے رہتے ہیں. حضرت آج کل آپ کا یہ غلام نفس کا غلام بن چکا، بارہا نفس و شیطان مجھے گرا چکے ہیں، آفس ہی ان کے حملوں کا مرکز ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے ایسے خبیث مقامات دکھا چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا تقویٰ جو پہلے بھی کیا تھا اب تو اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا، دل کی دنیا اندھیری ہو چکی. حضرت جب میں نے آپ کے مشوروں کے خلاف اپنے نفس پر بھروسہ کیا ہمیشہ اس نے ذلیل و رسوا کیا، پھر مجھے شرمندگی ہوئی. حضرت اس کا علاج فرمائے کہ میں گر جاتا ہوں. پچھلے ہفتے بھی وہ ہوا، وہی انٹرنیٹ کی بدماشی. آہ حضرت، یہ انٹرنیٹ میرے ایمان کا دشمن بن چکا ہے، اگرچہ اس میں کام کی چیزیں بھی ہیں اور نفس انہی کا بہانہ کر کے استعمال کرواتا ہے، پھر رفتہ رفتہ انہی ننگی ویب سائٹ پر لے جاتا ہے. ہائے حضرت، ہمت اس کا علاج ہے، حضرت یہی فرماتے ہیں، لیکن جب بھی میں اس کے قریب ہوتا ہوں پھر وہی خباثت ہوتی ہے. حضرت زندگی بیکار معلوم ہوتی ہے. دوسرے پیر بھائیوں کو دیکھتا ہوں، کیسے اللہ پر فدا، کیسے حضرت کی تعلیمات پر جان دیتے ہیں. حضرت میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرنیٹ کو اپنے سے دور کر دوں، لیکن آفس میں تو یہ موجود ہے اور استعمال کرنا پڑتا ہے، استعمال نہیں کرتا تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. حضرت نفس و شیطان اسی سوراخ سے ڈس رہے ہیں. اگرچہ اب میں تصاویر وغیرہ نہیں ڈھونڈتا اور یہ آفس والوں کو بھی پتا ہے، لیکن حضرت اس کے باوجود میری کم ہمتی کی وجہ سے کئی بار نفس و شیطان گرا چکے ہیں. اب مجھے اس انٹرنیٹ سے پھر کمپیوٹر سے گھن آتی ہے کہ یہی میرے قاتل ہیں، لیکن یہ جذبے چند دن تک رہتے ہیں، یہ وہی رکھتا رکھتا کبھی تعلیمی ضرورت سے، دفتری ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ وہی انجام ہوتا ہے، تنہائی بھی مل جاتی ہے، کبھی خود مغلوب ہو کر تنہائی پیدا بھی کر لیتا ہوں. جن دنوں میں میں نے اس کا استعمال بالکل بند کر دیا تھا زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ بہار ہی بہار ہے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ خزاں ہی خزاں ہے. ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ کا یہ غلام کب اللہ والا بنے گا؟ جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں، ہر غلطی پر جرمانہ ادا کریں، اس سے نفس ڈرے گا، پھر سب تنخواہ اسی میں ختم ہو جائے گی. یہ جرمانہ نقلی کیا کروایا جاتا ہے، مشائخ اس کی اجازت دیتے ہیں تاکہ جو خرچ کچھ خرچ کرے گا تو نفس کو، چونکہ ہر انسان کو فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، جب اس کا مال جائے گا تو پھر وہ ڈرے گا کہ یہ تو میرا مال سارا نکل جائے گا، اس لیے جرمانہ بتایا جاتا ہے. کسی کو نوافل پڑھنے کا جرمانہ بتایا جاتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے نفس پر عبادت گراں گزرتی ہے، بعض لوگوں کے نفس پر مال خرچ کرنا گراں گزرتا ہے. ہر غلطی پر جرمانہ ادا کریں، اس سے نفس ڈرے گا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جرمانہ چاہے نفلی ہو چاہے مالی ہو، یہ جب تک شیخ نہیں بتائے گا جرمانہ، خود اپنے جرمانہ مقرر کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. کیا آپ اپنے آپ کو مقرر کر لیں؟ اسی طرح جیسے ڈاکٹر سے دوا لینے کے بجائے خود اپنا علاج شروع کر دیں تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے. اسی طرح سے شیخ کی جو علاج ہوتا ہے اس میں تائید اللہ کی شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کا اجازت یافتہ ہوتا ہے، پیاروں کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے ہیں تدابیر، اور اس میں الہامی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تائید بھی شامل ہوتی ہے. ہر غلطی پر جرمانہ ادا کریں، اس سے نفس ڈرے گا کہ سب تنخواہ اسی میں ختم ہو جائے گی. دوسرے نفس کو یہ ڈراؤ کہ اگر اس حرکت سے باز نہ آیا تو شیخ مجمع کے سامنے یہ اعلان کروائیں گے کہ صاحبو میرے لیے دعا کرو کہ میری یہ عادت چھوٹ جائے، اور اپنے کو ذلیل کرنا کہاں کی عقل بندی ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے عام حالات میں کہ شیخ کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کرے، مجمع میں ذلیل کرے، کسی ایک کے سامنے بھی ذلیل نہیں کرتا شیخ، جب تک کہ اس کی شدید ضرورت، جیسے ایک آدمی کے پھوڑا تنسی نکلا ہے اور وہ جان لیوا ہونے لگے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا، تو تم سرجری کرا لو، اس کی ضروری ہے آپریشن کرنا، تو ایسا آپریشن کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ چاروں ناچار آدمی نشتر لگوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں الحمدللہ، کیونکہ مشائخ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی تائید الہی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو عمومی علاج کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بشرطے کہ ہمت بھی ہو ارادہ بھی ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض کبھی ہزاروں میں کوئی ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ شیخ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا سچا عاشق ہے اور بھاگے گا نہیں، تو پھر ویسے بھی اس کا علاج کر دیتے ہیں. مرض نہیں جا رہا تو مرض کا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر مرض کے ساتھ انتقال کر گیا، موت مر گیا، تو اس مرض کو لے کے جائے گا تو وہاں قیامت میں پھنس جائے گا، وہاں زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی. اسی لیے زندگی میں اصلاح کرا لو بھائی، ہم بھی اور سب بھی. دوسرے نفس کو یہ ڈراؤ کہ اگر اس حرکت سے پاس نہ آیا تو شیخ مجمع کے سامنے یہ اعلان کروائیں گے کہ صاحب وہ میرے لیے دعا کرو، میری یہ عادت چھوٹ جائے، اور اپنے کو ذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. ہمارے حضرت کے بہت ہی سچے عاشق اور مخلص تھے اور خادم، بہت ہی مخلص ماشاءاللہ، ان کی اخلاص میں کوئی شک ہی نہیں، اور بے حد عاشق تھے، بے حد محبت کرتے تھے حضرت والا سے، اور حضرت والا بھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اپنی جان بھی فدا کر رکھی تھی انہوں نے، تو ان کو غصے کا مرض نہیں جاتا تھا. تو بہت علاج کیا گیا لیکن غصے کا مرض نہیں جاتا تھا. پھر آخر کار ان کے لیے پھر یہ علاج تجویز کیا مجمع کے سامنے، انہوں نے کہا کہ بھائیو میرے لیے دعا کر، پھر اس کے بعد ان کو فائدہ ہو گیا. تو مرض کو شفا ہو جائے وہ اچھا ہے، اس لیے کبھی ہزاروں میں کوئی ایک ایسا علاج کیا کر دیا جاتا ہے، اتنا عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف نفس کو ڈرانے کے لیے حضرت نے علاج فرمایا ہے. حال میں لکھا ہے کہ میں نے حضرت ہی کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی ایک دفعہ بھی ملوث ہو جائے اور حرام مزہ لے لے کے یا گندے خیالات بھی آنے لگیں تو ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اسباب گناہ کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے یا خود دور ہو جانا چاہیے. حضرت میں آفس سے انٹرنیٹ تو ختم نہیں کر سکتا لیکن خود تو دور رہ سکتا ہوں. آفس والوں سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا تبادلہ ایسے دفتر میں کر دیں جہاں انٹرنیٹ سروس سے ہو ہی نہیں، تو نفس کو گرانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ نیک ماحول ہے، دیندار لوگ ہیں، خرابی تو میرے اندر ہے کہ میں اس سہولت کا غلط استعمال کر رہا ہوں. جواب میں فرمایا ہے کہ تبادلے کی درخواست ضرور کریں، دو نفل پڑھ کر دعا کریں، لیکن نوکری ابھی ہرگز نہ چھوڑیں. دیکھو ہمارے مشائخ جو ہے اتنی باریک بینی سے اور ایسی مصلحت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ نوکری چھوڑ دی، رزق بھی گیا اور دوسری نوکری ملی نہیں، تو شیطان آ جاتا ہے فوراً، کہتا ہے تم نے تو اللہ کے لیے نوکری چھوڑی اور تم اب حکمر رہے ہو، فاق کر رہے ہو، ایمان کمزور ہے. حالانکہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے جان بھی دے دے، بھوکا بھی مر جائے، تو وہ بھی سستا ہے. لیکن ہمارے مشائخ نے اس دور میں اس کو منع فرمایا ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایسا کام نہیں کرو جس سے یہ بالکل ایمان ہی جاتا رہے. اس لیے کہ ایمان کے مقابلے میں گناہ ہلکی چیز ہے، گناہ بہت بری چیز ہے، لیکن ایمان اگر ہے تو کبھی نہ کبھی اپنی سزا بھگت کے جہنم میں، تو جنت میں تو جائے گا. اور اگر ایمان ہی نہ رہا، کیونکہ شیطان جو ہے کفر بکوا دیتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے، اللہ سے مقابلے پہ آ جاتا ہے، تو یہ صورت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس لیے مشائخ نے منع فرمایا ہے کہ بھائی نوکری جب تک دوسری جائز نوکری نہ مل جائے، مناسب نوکری تو رزق کا دروازہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑو نہیں. حال میں لکھا ہے کہ حضرت معمولات بھی سست چل رہے ہیں، تسبیحات پوری کر لیتا ہوں، البتہ تلاوت اور مناجات مقبول میں سستی ہے. دل میں یہ آتا ہے کہ اس بیماری کا شافی علاج حضرت والا کی مسلسل صحبت ہے، لیکن یہاں تو والدین کی طرف سے ہر طرح کی پابندیاں ہیں. پھر بھی ارادہ کرتا ہوں اور دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ 40 دن تو لگا لوں تاکہ کچھ دن اللہ والوں کے ماحول میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروا لوں. حضرت یہ خط میرے لیے بہت اہمیت کا باعث ہے. للہ علاج فرمائیے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے احقر صحت یاب ہو جائے. جواب: معمولات پابندی سے کریں، یہ گناہوں کو چھوڑنے میں معین ہے، یعنی مدد دیتا ہے. ایک رکوع تلاوت اور دو صفحات مناجات کے پڑھیں، اور والدین سے اصرار کر کے اجازت لے لیں. کیا وقت ہو گیا؟ یہ انہوں نے دوسرا خط بھی لکھا ہے، لیکن اب چونکہ وقت ہو گیا کافی، اس لیے اس کو کل پڑھیں گے.
کل تو جمعہ ہے،
کل تو نہیں، انشاءاللہ اتوار کو، نہیں ہفتے کو، کیونکہ ہمارے جو کوکن سوسائٹی میں ہمارے وہاں مجلس ہوتی ہے، وہ حضرات سفر پہ ہوں گے، تو دو یا تین ہفتے جو ہے وہ مجلس یہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ. گھر ان کا گھر پر نہیں ہوں گے. حدیث پاک ہے: مطل الغنی ظلم. ترجمہ: صاحب استطاعت کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی کسی سے قرض لے لیا، اب مال آ بھی گیا لیکن جب مانگنے کو آیا، قرض کو آیا، تو اس کو ٹال رہے ہیں، خامخواہ بے وجہ ٹال رہے ہیں، اس سے متعلق فرمایا کہ ظلم ہے. تشریح میں لکھتے ہیں کہ ٹال مٹول کرنے والے کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی مالدار آدمی کوئی چیز خریدے، پھر باوجود مال ہونے کی اس کی قیمت ادا نہ کرے، یا اسی طرح کوئی آدمی کسی سے قرض لے، باوجود مال موجود ہونے کے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے اور آج کل کرتا رہے، تو اس حدیث میں ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ اس نے ظلم کا کام کیا. غنی سے مراد یہ ہے کہ جو قرض کے ادا کرنے پر قادر ہو، اگرچہ فی نفسی و فقیری کیوں نہ ہو. اس میں عموم ہے، خواہ وہ معاملہ بیوی شوہر کے درمیان کا ہو، یا آقا غلام کے درمیان کا ہو، یا حاکم رعایا کے درمیان کا ہو، خواہ وہ مالی ہو یا غیر مالی، سب کو ہی یہ حدیث شامل ہے. ٹال مٹول کرنے والے کی سزا ایک دوسری حدیث میں آتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لی الوالد یحل عرضہ وعقوبتہ. قرض نہ ادا کرنے والے کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو اور سزا کو، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو سوسائٹی کی نگاہ میں گرایا جا سکتا ہے، اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ نکلا کہ جب آدمی کو ضرورت ہو تو قرض تو لے لے، مگر جیسے ہی ضرورت پوری ہو تو جلدی سے واپس کر دے، ٹال مٹول نہ کرے. علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح ٹال مٹول سے کام لینے والا شخص فاسق ہو جاتا ہے، اور اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی، اور حکومت ایسے شخص کو جیل میں بھی بند کروا سکتی ہے، اور تعزیر کے طور پر سزا بھی دی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرض سے ہی بچائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی ضرورت پڑ بھی جائے تو اللہ تعالی اس کے جلد انتظام فرما دے. جتنے بھی مقروض ہیں اللہ سب کے سب مسلمانوں کے قرض کی ادائیگی کا اے اللہ راستہ کھول دیجیے، اور ان کو اپنے ابواب الرزق سے بھرپور عطا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بأن لك الحمد، لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. اللهم نجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. يا الله اپنے جو کچھ عرض کر دیا اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ کہنے والے کو بھی توفیق عمل دیجیے, سننے والوں کو بھی توفیق عمل دیجیے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اپنی خوشنودی کامل عطا فرما لیجیے. اے اللہ اسے اپنی ہم کو اپنی رضا کامل نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو جذب فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے, ہمارے گھر والوں کو بھی جذب فرما لیجیے, سب دوستوں ان کے گھر والوں کو بھی جذب فرما لیجیے. اے اللہ تمام مسلمانان عالم کو اے اللہ آپ کی جذب کی ایک بھیک دے دیجیے. اے اللہ سارے عالم کو دیوانہ کر دیجیے اپنا, اے اللہ دیوانہ گھر بھی بنا دیجیے. اے اللہ کے حسن دو عالم زمین پر, آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے, ظلمت دہر کو جگمگا دے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے, تقوی کامل نصیب فرما دے. اے اللہ ہم کو آسانی عطا فرما, مشکلات سے نجات عطا فرما. اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما, فراخی رزق عطا فرما, خوشحالگی رزق عطا فرما, حلال آسان بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے ہوئے رہے ہیں آپس میں میاں بیوی کو اور دونوں خاندانوں کو خوب خوب محبت نصیب فرما, مودت نصیب فرما, اتفاق نصیب فرما, ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما, کوتاہیوں پر معافی فرما دے, معافی کی جھینک دے دے. اے اللہ ان میں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا, جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سب کو اللہ والا بنا. اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم آپ سے وہی مانگتے ہیں جو آپ کے پیاروں نے آپ سے مانگا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلب کر تیرا, الہی میں تجھ سے طلب کر تیرا, الہی میں تجھ سے طلب کر تیرا, اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں اے خبردار تیرا, الہی رہوں اے خبردار تیرا, الہی رہوں اے خبردار تیرا. اے اللہ اپنے فضل سے سب کچھ قبول فرما دیجیے, شرف قبول عطا فرما دیجیے, کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.